الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل ہم نے سورہ انفال کے بارے میں کچھ باتیں بتائی تھیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ امت کو تیار کیا جا رہا ہے اس بات کے لیے کہ دین کو قائم کرنے کے لیے اور دین کو غالب کرنے کے لیے اور دین پر سماج کو چلانے کے لیے پورے نظام کو قائم کرنے کی ضرورت ہے، اور اس نظام کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ فرد بھی تیار ہو اور معاشرہ بھی تیار ہو، اور اس کمزوریوں سے اپنے آپ کو پاک کرے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ حد یہ ہے کہ اس راہ میں اپنی قوتیں، اپنی توانائیاں، اپنی صلاحیتیں، اپنا مال، اپنا اسباب، اپنا وقت، سب کچھ لگانا پڑتا ہے، اور آخر کار نذرانہ جان بھی دینا پڑتا ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ ہمت نہ ہو، یہ حوصلہ نہ ہو کہ وہ جان دے سکیں اللہ کو جس نے جان دی ہے، تو وہ ارادہ نہ کریں، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری۔ یہ راہ وہ ہے جس میں سب کچھ کھپانا، سب کچھ لگانا پڑتا ہے، اور نہ لگا سکے آدمی تو پھر ارادہ نہ کرے وہ اس کا۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ صرف فرضی بات نہیں تھی، بلکہ اللہ نے زمین پر ایسے گروہ کو پیدا کیا جس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اس راہ میں، اور اسی قربانی کا طفیل ہے کہ مکہ بھی فتح ہو گیا، صلح حدیبیہ بھی ہو گئی، اور اللہ کا دین غالب ہو گیا، اور نتیجہ یہ نکلا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا۔ فتح مکہ کے بعد جو درجوخ لوگ آنے لگے، 70 کے قلوب وفود آئے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب و غریب بات کہی، یہ نہیں کہا کہ تم کامیاب ہو گئے، حوصلے بڑھائے، بہت کارنامہ تم نے انجام دیا، زمین و آسمان کے خلابے ملا دیے، یہ نہیں کہا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ جائے اور تمہیں فتح نصیب ہو جائے، تو یہ مت کہنا کہ ہم نے کوئی کارنامہ انجام دیا۔ فسبح بحمد ربک، اللہ کی تسبیح بیان کرنا کہ سب کچھ اس نے کیا ہے، عیبوں سے پاک وہ ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے اگر وہ نہ کراتا۔ واستغفر ہوں، اور تم سے پھر بھی غلطیاں ہوئی ہوں گی، اس پر استغفار کرو، انہ کان توابا، تم استغفار کرو گے تو اسے بھی اپنی طرف رجوع پاؤ گے۔ ان حالات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ نازل کی، یا ترتیب میں ایسی رکھی ہے، اور اس ترتیب کے معنی یہ ہے کہ اب اسلام غالب آ گیا، اسے کسی کی ضرورت نہیں رہی۔ کہا گیا کہ منافقین پر سخت نگاہ رکھو، مشرکین سے برات کا اظہار کرو، اہل کتاب سے برات کا اظہار کرو، وہ رہیں تو جزیہ دے کر صاغر ہو کر رہیں، اور مشرکین سے کہہ دو لا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ اب اس سال کے بعد کوئی مشرک خانہ کعبہ کے قریب نہیں آنے پائے گا۔ یہ ہے وہ سورہ توبہ، اس میں اللہ کا غضب بھی ہے، غصہ بھی ہے، اور ظاہر ہے جہاں غصہ ہو اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہونا چاہیے، چنانچہ اس سورت کے آغاز میں اللہ نے بسم اللہ نہیں لکھوائی ہے۔ بہت سے جوابات لوگوں نے دیے ہیں ہمیں سب سے زیادہ پسند آیا امام رازی کا جواب، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے نہیں لکھوائی اور صحابہ نے بھی نہیں لکھوائی، اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ قرآن جس طرح اللہ کے رسول نے لکھوایا تھا ویسے ہی اب تک محفوظ چلا رہا ہے. اس میں سب سے پہلے بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے، برات وغیرہ کی بات چھوڑتا ہوں، اور وہ آیتیں بھی جن آیتوں کے بارے میں ہندوستان میں لوگوں نے کہا ہے کہ ان آیات کو قرآن سے نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں مار دھار کی بات ہے. جب یہ مہینے گزر جائیں، معاہدہ کیا تھا ان لوگوں نے، سب توڑ دیا، یہودیوں نے بھی، سب نے، ان لوگوں نے معاہدہ کیا تھا وہ بھی توڑ دیا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی وہ بھی معاہدہ توڑ دیا ان لوگوں نے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب یہ مہینے گزر جائیں، حرم حرام مہینے، تو جہاں انہیں پاؤ قتل کرو، پکڑو انہیں، احسار کرو ان کا. یہ آیتیں کہیں. ان آیتوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں مار دھاڑ کی آیتیں ہیں، بلا شبہ ہیں، لیکن مار دھاڑ اگر جنگ میں نہیں ہوگی تو جنگ کیا ہوگی، تو صلح ہوگی؟ جنگ میں تو مار دھاڑ ہی ہوتی ہے. یہ پس منظر ہے اس کا، اس پس منظر میں ظاہر ہے کہ یہی بات کہی جائے گی. یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ دشمنوں کا اپنے اوپر سوار کر لو، اب یہ تلوار مارنے لگے تو گردن آگے کر دینا، یہ بات تو نہیں کہی جائے گی. یہ کہی جائے گی کہ جو دشمن معاہدہ توڑیں، خلاف ورزی کریں، غداری کریں، سازشیں کریں، تمہارے خلاف غداریاں کریں، انہیں پکڑو، مارو. اس لیے کہ اب امن و امان قائم کرنے کا وقت ہے. اب فتح مکہ ہو چکا ہے، اسلام غالب آ چکا ہے، اب کسی کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ سازشیں کرے اور امن و امان کو تباہ کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خانہ کعبے کی تولیت و مسجد کی تعمیر و آبادی، یہ ان لوگوں کا حصہ ہے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، یوم آخرت پر، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں. چنانچہ یہ چابی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آئی اور انہوں نے ان کو عطا کی جو پہلے سے چلے آ رہے تھے، مسلمان ہو گئے تھے. اسی ذیل میں اللہ کے رسول نے فرمایا، اور یہ بات ذہن میں رکھیے، بڑی عجیب بات فرمائی، اذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد، جب تم کسی انسان کو دیکھو، کسی آدمی کو دیکھو، کسی عورت کو دیکھو، يتعاهد المسجد، کہ اسے مسجد سے دلچسپی ہے، مسجد کی دیکھ ریکھ سے، مسجد کے انتظام سے، مسجد کی آبادی سے، نماز کے قیام سے، نماز کے انتظام سے، يتعاهد المسجد، لگا رہتا ہے مسجد میں. فاشهدوا له بالایمان، تو تم سب گواہ رہنا کہ وہ ایمان والا ہے، صاحب ایمان ہے. آپ کی مسجد میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول فرمائے. جو بھی جس حد تک بھی لگا ہوا ہے، جو بھی کوششیں کر رہا ہے، اپنے اپنی بساط بھر ہر ایک لگا ہوا ہے، کوئی دعاؤں سے لگا ہوا ہے، کوئی درس سے لگا ہوا ہے، کوئی نماز کی اقامت سے لگا ہوا ہے، کوئی انتظام و انصرام سے لگا ہوا ہے، جو کچھ بھی جس طرح بھی جو لگا ہوئے ہیں، فاشهدوا له بالایمان، یہی نہیں کہ وہ ایماندار ہے، تم بھی گواہ رہنا کہ وہ صاحب ایمان ہے، گواہی دینا سب. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، انما یعمر مساجد اللہ، مسجد کو آباد تو وہ لوگ رکھتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارا مال، تمہارے کاروبار، تمہارے مساکن، تمہارے اچھے اچھے گھر، یہ تمہیں بہت پسند ہیں، تمہارے بہن، تمہارے بھائی، تمہارے رشتے دار، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارا خاندان، اگر یہ سب چیزیں اللہ کے دین کے مقابلے میں تمہیں زیادہ پسند ہیں تو پھر عذاب کا انتظار کرو، یہ سب قربان کرنا پڑیں گے دین پر. اور یہ مہینہ، اس میں بھی اگر ہم تھوڑی سی قربانی نہ دے سکیں اپنے نیند کی، اپنے آرام کی، اپنے مال کی، اپنے جان کی، تو سوچئے فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمری، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ اس مبارک مہینے کو، اپنے اوقات کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو، اپنی توانائیوں کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو دین کی طرف لگا سکیں اور آباد کر سکیں مسجد کو. اور شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہاں بیٹھنے کی توفیق دی ہے. اگر وہ توفیق نہ دیتا تو اس دروازے کے اندر آپ داخل نہیں ہو سکتے، یہ بھی کرم ہے اس کا. میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں. اللہ اگر نہ اٹھائے یہ قدم تو آپ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے ایک بزرگ نے کہا ہے، مولانا اعجاز علی صاحب رحمتہ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے جب دو رکعت نفل پڑھنے کا موقع مل جائے، توفیق ہو جائے، یا اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کا موقع مل جائے، دو ہی چیزیں ہیں آدمی کے پاس، یا جان ہے، مال ہے، تو پھر زیادہ شش و پنج میں مت رہو کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کی یا نہیں کی. اگر اسے قبول نہ کرنا ہوتی تو توفیق ہی نہ دیتا. یہ توفیق جو دی ہے یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کی نظر عنایت ہے آپ کی طرف، اور وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آئے. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ تم کیا ہو گیا ہے تمہیں، دین کی پکار تمہارے سامنے آتی ہے، مطالبے تمہارے سامنے آتے ہیں، اس ساقل تم من الارض، مگر تم زمین پر ڈھیر ہوئے جاتے ہو، ہلائے نہیں ہلتے. اور ابھی تم مل حیات دنیا من الاخرہ، اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے آخرت کی زندگی پر اس دنیا کی چند روزہ زندگی کو ترجیح دی ہے، اسے تم نے پسند کر رکھا ہے اور اس کی طرف سے غافل ہو گیا. دعویٰ ضرور کرتے ہو آخرت پر ایمان کا، لیکن تمہارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ تم دنیا پر راضی ہو گئے ہو آخرت کے مقابلے میں. فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، ختم ہونے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے میں جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، تو ایک جگہ جہاں کوڑا ڈالتے ہیں، گندگی ڈالتے ہیں لوگ، وہاں ایک بکری کا ایک بچہ مرا پڑا تھا جس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے. آپ وہاں رک گئے، اور رکنے کے بعد آپ نے اس مرے ہوئے بچے کا کان پکڑ کے اٹھایا اور صحابہ سے کہا کہ اسے کون چار درہم میں خریدے گا. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، چار درہم میں اسے کون خریدے گا، اسے تو مفت بھی کوئی نہیں لے گا، مرا ہوا بچہ ہے، کنکٹا مرا ہوا بچہ، اسے کون لے گا. تو کیا عجیب بات آپ نے فرمایا کہ اس دنیا کی قیمت اگر اللہ کی نظر میں اس مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو اس میں سے حصہ نہ دیتا، اتنی قیمت بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. تو اللہ تعالی نے کہا اس دنیا کے پیچھے پڑ کر اس آخرت کو بھول رہے ہو جو دائمی ہے، دوامی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، جہاں کی نعمتیں لازوال ہیں. رضیتم بالحیات الدنیا من الآخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ مال جمع کرتے ہیں اور اس کی زکات اور صدقہ نہیں دیتے، والذین یکنزون الذهب والفضہ، جو سونا چاندی دولت جمع کرتے رہتے ہیں، گنتے رہتے ہیں، بینک بیلنس بڑھاتے رہتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اس میں سے لوگوں کا حق نہیں ادا کرتے، تو عذاب دردناک عذاب کی ان کو بشارت دے دو، دردناک عذاب ہوگا ان کے لیے اس دن، یوم یحمی علیہا فی نار جہنم، یہی سونا چاندی اور ان کی دولت جہنم کی آگ میں تپائی جائے گی، فتکوا بہا جباہم و جنوبہم و ظہورہم، پھر ان کو پیشانیوں کو، ان کی پیٹوں کو، پہلوؤں کو اور ان کی پیٹوں کو اس سے داغا جائے گا، ھذا ما کنستم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانے جو تم نے اپنے لیے جمع کیے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، تم مزہ چکھو ان خزانوں کا جو تم زندگی بھر جمع کرتے رہے ہو۔ صحابہ یہ آیت سن کر بہت گھبرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں گھبراتے ہو جب تم نے مال میں سے زکات ادا کر دی، صدقات ادا کر دیے، لوگوں کے حق ادا کر دیے، تو پھر یہ کنز نہیں رہا، یہ اللہ کی نعمت ہو گئی، وہ کنز اور ناپسندیدہ مال جب تک رہتا ہے جب تک اس میں سے حقداروں کا حق نہ ادا کیا جائے، زکات نہ دی جائے، صدقہ نہ دیا جائے، جب اللہ کے حقوق اس میں سے ادا ہو گئے تو وہ مال اللہ کی نعمت ہے، اور اسی لیے قرآن میں مال کو خیر بھی کہا گیا ہے، اور قرآن میں مال کو بنیاد حیات بھی کہا گیا، قیام، قوام کہا گیا، قوام یا قیام اس شیرے کو کہتے ہیں جس میں مربع ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، مربع کی قائم رہنے کی بنیاد وہ شیرہ ہوتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی کا قیام اسی مال و دولت پر ہے، اس لیے اسے قیام حیات کہا گیا ہے اور اسے خیر بھی کہا گیا ہے، بشرطے کہ اس میں سے حقداروں کے حق ادا ہو جائیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے، صدقات ادا ہو جائیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے اس بات سے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک رات جو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ گزری تھی غار ثور میں، اس کا ذکر ہے۔ بڑی عجیب و غریب رات تھی، تھکے تھکائے تھے اللہ کے رسول، ابو بکر ساتھ تھے، اللہ کے رسول نے غار دیکھا کہ ابو بکر اس میں آرام کرتے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ ذرا باہر ٹھہریں، میں اندر دیکھ کر آتا ہوں، خدا نخواستہ کوئی موذی جانور ہو۔ وہ اندر گئے، پورے غار کو صاف کیا، ایک بڑی سی چادر راستے میں لیے ہوئے تھے وہ راستے کے لیے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور وہ تمام ٹکڑے ان سوراخوں میں بھر دیے ابو بکر صدیق نے، چادر ختم ہو گئی، ایک سوراخ رہ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سوراخ میں آپ نے اپنی ایڑی رکھی اور اس کے بعد اللہ کے رسول سے کہا حضور تشریف لائیں، آرام کریں۔ اب اللہ کے رسول تشریف لائے، غار میں آئے اور ابو بکر کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ کیا قسمت ہے اس انسان کی جس کے زانوں پر دو عالم کے سردار آرام فرمائیں، بڑا خوش نصیب ہے وہ انسان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہوئے تھے، سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سوئے کچھ دیر تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکے اللہ کے رسول کے چہرے پر، آپ بیدار ہو گئے. کہا ابو بکر کیوں رو رہے ہو، کیا بات؟ کہا یا رسول اللہ جو تکلیف ہے وہ تو بعد میں بتاؤں گا، لیکن میں نے ارادتاً نہیں جگایا آپ کو، بے اختیار میری آنکھوں سے تکلیف میں آنسو نکل گئے. ہاں معاف فرمائے، میں نے جگایا نہیں آپ کو. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ سارے سوراخ میں نے بند کر دیے تھے، ایک سوراخ رہ گیا تھا، اس میں میں نے ایڑی لگا دی تھی، معلوم ہوتا ہے کہ اسی میں کالا ناک تھا، اس نے میرے پیر میں کاٹ لیا، مگر اللہ کے رسول میں نے پیر ہٹایا نہیں وہاں سے کہ کہیں آپ جاگ نہ جائیں، آپ کو تکلیف نہ ہو جائے. یہ بے اختیار میری آنکھوں سے درد میں آنسو نکل آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر کہاں کاٹا ہے لاؤ. ابو بکر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے کچھ لعاب لگایا میرے کاٹے ہوئی جگہ پر، اور پھر زندگی میں مجھے کبھی نہیں یاد رہا کہ مجھے کبھی سانپ نے کاٹا تھا. یہ ہے وہ غار ثور جس میں پناہ لی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر ساتھ تھے. تو کہا مسلمانوں سے اگر تم ساتھ نہ دو گے تو تم دیکھو کون ساتھ دے رہا تھا، اللہ ساتھ دے رہا تھا غار ثور میں، اور وہ تنہا ساتھ دینے کے لیے کافی ہے. تمہاری سعادت ہے کہ تم ساتھ دے رہے ہو، تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ. آپ کو جب کبھی کچھ نیکی کرنے کا موقع مل جائے تو احسان نہ جتائیں، یہ نہ سوچیں کارنامہ انجام دیا. اللہ کی سعادت ہے، اللہ نے سعادت بخشی آپ کو کچھ ہو سکا آپ سے، اپنی خوش نصیبی سمجھیں اسے. اسی رات کے بارے میں عمر فاروق نے کہا تھا کہ ابو بکر میری زندگی بھر کا عمل لے لیں مگر یہ ایک رات مجھے دے، اپنی زندگی کی ایک رات مجھے جا کر. یہی وہ رات تھی جس کے بعد پھر اللہ تعالی نے صدقات کے مصارف بیان کیے ہیں، زکات کے مصرف بیان کیے ہیں، آٹھ مصارف ہیں جو بیان کیے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالی نے مومنوں کی تعریفیں کی، صفات بیان کی ہیں، اور منافقوں کی صفات بیان کی ہیں. پہلے منافقوں کی صفات بیان کی ہیں، وہ میں ایک ایک کر کے پڑھتا ہوں، ہر ایک پر یہ کہتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے، ہمیں ایمان مخلص دے، ایمان خالص دے، مومن خالص بنائے. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد ہوں یا منافق عورتیں، سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، ایک دوسرے سے ہیں. ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ ہمیشہ برائیوں کو ترجیح دیتے ہیں، برائیوں کو حکم دیتے ہیں، برائیوں کو پھیلانا چاہتے ہیں. وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور نیکیوں سے روکتے ہیں. انہیں برائیاں سوسائٹی میں پھیلاتے ہوئے اچھی لگتی ہیں، اور بھلائیوں کو مٹانے کی فکر کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بھلائیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائے. وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور ان کی مٹھیاں ہمیشہ بند رہتی ہیں، ہاتھ اپنے باندھے رکھتے ہیں. اللہ کی راہ کے تقاضے سامنے آئیں، اللہ کے گھروں کے تقاضے سامنے آئیں، جہاد کے تقاضے سامنے آئیں، مظلوموں کی آفتیں سامنے آئیں، کسی حال میں بھی ان کے مٹھی کھلتی نہیں ہے، بند رہتی ہے. یقبضون ایدیہم، اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں کھلے دل سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مٹھیاں بند نہ رہیں بلکہ مٹھیاں کھلی رہیں، جو دے سکیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں دیتے رہیں اور حساب نہ کریں. ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حساب لگا رہی تھیں کہ میں نے اتنے اس کو دیے اتنے اس کو دیے اتنے خرچ ہو گئے. اللہ کے رسول نے فرمایا ام سلمہ اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو تو حساب مت لگایا کرو ورنہ پھر وہ بھی حساب کر کے دے گا, تم بے حساب دو وہ بھی بے حساب دے گا. اور آپ تجربہ کریں کہ کبھی صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے کتاب میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, سود کو تو گھٹاتا رہتا ہے سکیڑتا رہتا ہے مٹھ مارتا رہتا ہے اس کو مٹاتا رہتا ہے, ویربی الصدقات اور صدقے کو بڑھاتا رہتا ہے. ہاں مال صدقہ میں دیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے بڑھ کہاں سے گئے برکت کہاں سے ہو گئی. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہماری مٹھیاں بند نہ ہوں. منس اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے, اللہ ان سے بے نیاز ہو گیا ہے. ان المنافقین هم الفاسقون, یہ منافق مرد وہ ہیں جو دین کے دائرے سے نکل گئے. اس کے بعد مومنین کی صفات ہیں, اس پر آمین کہیے. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں ان میں سے ہر ایک دوسرے کا ہمدرد بھائی خواہ خیر خواہ حمایتی ناصر و مددگار ہوتا ہے, ہر ایک دوسرے کا درد محسوس کرتا ہے, ہر ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتا ہے, ہر ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتا ہے. مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ صفات یہ خوبی بھی ہم میں پیدا فرمائے اور کبھی ہمارے چہرے کو دیکھ کر یا ہمیں دیکھ کر لوگ منہ نہ سکیڑیں منہ نہ پھیریں بلکہ ملنے کو جی چاہے. مومن کی شکل ایسی ہونی چاہیے. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض, حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومنوں کی مثال ایسی ہے یہ سب ایک جسد ہوتے ہیں ایک جسم ہے اور ایک جسم کا حال یہ ہوتا ہے کہ انگلی میں اگر پھانس لگ جائے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. اس طرح مومن معاشرے میں کسی ایک مومن کو تکلیف پہنچے تو پورے معاشرے کو تکلیف میں مبتلا ہونا چاہیے. اور اسی طرح خوشی ہو تو پورے معاشرے کو خوشی میں شرکت کرنی چاہیے. بعض ہم مولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, یہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں برائیوں کو سوسائٹی سے مٹاتے ہیں, یہ ان کی پہچان ہوتی ہے. اور ایک گر کی بات یاد رکھیے, ایک کسوٹی دی ہے اللہ کے رسول نے, یہ کسوٹی ذہن میں مضبوط جما لیجیے. اذا سررت کا حسنتک وسارت کا سیاحت فن تموں میں, جب خوشیاں جب نیکیاں جب تیری نیکیاں تجھے خوش کرنے لگے, نیکیوں کو دیکھ کر خوشی محسوس ہو اور برائیاں دیکھ کر اپنی برائیاں کسی کی برائیاں دیکھ کر تجھے نفرت و بیزاری ہونے لگے, فانت مومن, تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے تو صاحب ایمان ہے. نیکیوں سے مسرت برائیوں سے نفرت ناگواری یہ ایمان کی کسوٹی. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, اور یہ نماز قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنے میں اور نماز پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے. نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں, نماز قائم کرنے کے معنی یہ ہے کہ پوری شرائط کے ساتھ پورے آداب کے ساتھ نماز پڑھی جائے, فقہی اعتبار سے بھی مکمل ہو اور خشوع خضوع بھی ہو, اس میں اللہ کی طرف رجحان بھی ہو اللہ کی یاد بھی ہو اس میں, اور فقہی اعتبار سے بھی وضو کی پوری شرائط ہوں سب چیزیں اس میں موجود ہوں. یہ جو بار بار آپ کہتے ہیں نا کہ نماز تو پڑھ لیتے ہیں اگر دل نہیں لگتا خیالات بھٹکتے رہتے ہیں, وہ شرائط پوری نہیں ہوتی اس کی. اس کی شرائط پوری ہو تو انشاءاللہ دل لگنے لگے گا مزہ آنے لگے گا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے تھے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز جب آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے تب نماز ہے. ویوتون الزکاۃ, اور مومنین زکات ادا کرتے, زکات کے بڑے پابند ہوتے. ویطیعون اللہ ورسولہ, اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں, مارے باندھے نہیں. یطیعون اللہ, تو رغبت سے. عطا یطیعون کا مادہ ہے تو, جس کے معنی ہوتے ہیں رغبت, شوق, شوق سے اطاعت کرتے ہیں اللہ رسول کی. اولئک سیرحمہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رحم فرماتا ہے. اور اللہ کا رحم دنیا سے شروع ہوتا ہے, آخرت پر جا کر ختم ہوتا ہے. صرف دنیا میں ختم نہیں ہو جاتا. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات, یہ رحم ہے اللہ کا. اللہ نے اپنے رحم کی وجہ سے وعدہ کیا ہے مومنین سے, جنات تجری من تحتها الانہار, ایسی جنتوں کا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہ مساکن طیبہ, اور بہترین محل ہوں گے. مساکن طیب, پاکیزہ محل ہوں گے, رہنے کے لیے پاکیزہ محلات عطا کیے جائیں گے. فی جنات عدن, اس جنت میں جو ہمیشہ ہمیشہ رہے گی. اس دنیا کی خرابی یہ ہے کہ یہاں کیسا بھی مکان آپ بنا لیجئے, لمبا چوڑا, وہ ہمیشہ تو رہے گا نہیں. اور اگر وہ رہ بھی جائے تو آپ نہیں رہیں گے, آپ رخصت ہو جائیں گے. وہی جنت ہے جہاں ہمیشہ وہ محل بھی رہیں گے اور ہم بھی رہیں گے انشاءاللہ. ورضوان من اللہ اکبر, اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ کی رضا مندی وہاں حاصل ہوگی. اللہ کی رضا مندی کا مختصر سا ذکر کرتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں. اللہ کی رضامندی کا مختصر ذکر یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے, اور امام نووی نے ریاض الصالحین کے آخری باب میں اسے نقل کیا ہے. روایت یہ ہے کہ جب اہل جنت, جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے, اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم بھی انہی میں ہوں. جب جنت والے جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا, میرے پیارے بندو تمہیں ہر نعمت مل گئی؟ اہل جنت کہیں گے, پروردگار ہمیں تو وہ کچھ مل گیا جو ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا, کبھی دیکھا بھی نہیں تھا, دل میں جس کا خیال بھی کبھی نہیں آیا تھا, وہ نعمتیں مل گئیں, ہم کیسے راضی نہیں ہوں گے. رضینا یا ربنا رضینا, اے پروردگار ہم راضی ہیں, ہم راضی ہیں. اللہ تعالیٰ کہے گا, میرے پیارے بندو بے شک تمہیں سب نعمتیں مل گئیں, مگر ایک نعمت باقی ہے, اور جب وہ نعمت تمہیں ملے گی تو یہ نعمتیں تمہاری نگاہوں سے گر جائیں گی, یہ حیث سمجھنے لگو گے ان تمام نعمتوں کو. اہل جنت آپس میں گفتگو کریں گے, بھلا آپ کون سی نعمت رہ گئی ہے. اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ فلاں دن جنت کے فلاں میدان میں, فلاں لان میں سارے اہل جنت جمع ہو جائیں. چنانچہ اہل جنت اس دن, وہ جشن کا دن ہوگا, اس دن تمام جنت والے وہاں جمع ہو جائیں گے. لمحے بھر کے لیے خاموشی سے دعا کریں کہ پروردگار جب یہ جنت والے جمع ہوں اس میدان میں تو ہم بھی ان میں ہوں. یہ تو بات صحیح ہے اللہ, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے اعمال, ہمارے کردار, ہماری زندگیاں وہ نہیں ہیں کہ ہم وہاں پہنچ سکیں, لیکن ہمیں کہاں بھروسہ ہے اپنی نیکیوں پر, بھروسہ تو تیری رحمت پر ہے. تو تیری رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے. بہرحال تیرے ہی بندے ہیں, خطاکار ہیں, گناہگار ہیں, کمزور ہیں, لیکن ہیں تو تیرے ہی بندے. اور تیرا کرم ہو تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے, تیری رحمت کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو اس دن جب سب لوگ جنت میں اس میدان میں جمع ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جنت والے انتظار میں ہوں گے کہ وہ نعمت ملے گی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائے گا اور یہ ہوگی وہ سب سے بڑی نعمت جسے پا کر اہل جنت تمام نعمتوں کو ہیش سمجھے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا جنت والوں سے کہ اے میرے بندوں اب خوش ہو؟ اہل جنت کہیں گے پروردگار ہم راضی ہیں خوش ہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ہمارا رب ایک بات کہے گا, کہے گا اے میرے پیارے بندوں تم خوش ہو تو سنو, میں بھی اب تم سے خوش ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اپنے رب کی زبان سے اس لفظ کے سننے کے نتیجے میں, اس لفظ کے سننے کے لیے اگر ہم اپنی زندگیاں لگا دیں, اپنی جانیں قربان کر دیں, اپنا سب کچھ لگا دیں اللہ کی راہ میں, تو دوستوں یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے, نفع کا سودا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس نعمت کو پانے کے لائق بن سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.